بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150 تا 152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، پھر آپ خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور اندازے جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے نئے ایرانی سفیروں سے کہا ہے کہ وہ میزبان ممالک میں ایران کی حقیقی تصویر پیش کریں۔ مغرب کے بے بنیاد منفی بیانات تہران اور آئی اے ای کے تعاون کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور ام ایٹمی پروگرام کے بارے میں یورپ کے بیان پر ایران کا رد عمل۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری، مختلف علاقوں پر ڈرون اور جنگی طیاروں کی پروازیں، گولہ باری اور فائرنگ۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے الزام لگایا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس بسایا ہے۔ اور ہندوستان نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے دورے برطانیہ کے دوران خالصانی علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کے ذریعے ہنگامے اور ہندوستانی قومی پرچم کی توہین کی شدید مذمت کی ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے مختلف ممالک اور اداروں کے لیے معین کیے گئے نئے سفیروں سے کہا ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ ایران کے تجارتی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے سفرا میزبان ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کو بہتر بنانے اور تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے نئے سفیروں پر زور دیا کہ وہ میزبان ممالک میں ایران کی حقیقی تصویر پیش کریں اور ان سازشوں کا مؤثر جواب دیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف منفی تاثر پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ نئے سفیروں نے صدر مملکت کو بین الاقوامی تنظیموں اور ان ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا جہاں وہ اپنی سفارتی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ ایران نے اپنے پرامن جوہری پروگرام کے بارے میں مغربی ممالک کے شکوک و شبہات پر مبنی حالیہ بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان بیانات سے تہران اور آئی اے ای اے کے درمیان تعاون پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایران کے نمائندے محسن نذیری اصل نے کہا کہ مغربی ممالک کے اقدامات ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان مثبت تعاون پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ایجنسی کی 75% جوہری نگرانی ایران پر مرکوز ہے اور ایسا تعاون ایران کے بے مثال تعاون اور پروگرام کی شفافیت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تہران ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، تاہم ایرانی مندوب نے امریکہ، یورپی ٹرائیکا اور یورپی یونین کی جانب سے جاری کیے گئے مشترکہ بیانات اور قراردادوں کو تخریبی اور سیاسی محرکات کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان ممالک کے اقدامات ایران اور ایجنسی کے درمیان مسائل کے حل کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، جبکہ یہی ممالک جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ ایران نے 4 مارچ 2023 کو جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ سمیت کئی مواقع پر رضاکارانہ اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کو ایران اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان تعاون کے سلسلے میں کسی بھی پیش رفت کا مکمل جائزہ لینا چاہیے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل ایران کے ایٹمی خطرے کو ختم کرنے کا پابند ہے۔ صہیونی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ رواں سال غزہ اور ایران پر توجہ مرکوز کیے جانے کا سال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں اپنی داخلی صلاحیتوں کے سارے ہر قسم کے خطرے سے مقابلے کی توانائی ہونی چاہیے۔ معاف کیجئے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں اپنی داخلی صلاحیتوں کے سہارے ہر قسم کے خطرے سے مقابلے کی توانائی ہونی چاہیے۔ دریاسنا آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں صہیونی مندوب کے ایران مخالف بیان کے رد عمل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے عالمی اداروں میں مستقل مندوب محسن نذیری اصل نے کہا ہے کہ یہ 21ویں صدی کا ایک تلخ لطیفہ ہے کہ صہیونی حکومت سینکڑوں ایٹمی ہتھیار رکھتے ہوئے اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خلاف کسی بھی عالمی معاہدے پر دستخط کیے بغیر اس قسم کے ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر بات کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت غزہ کی فضا میں ڈرون اور جنگی طیاروں کی پروازوں کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ غاصب صہیونی حکومت غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے اور رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج کی چھوٹی جنگی کشتیوں سے جنوبی غزہ کے ساحلی علاقوں پر 3 گولے داغے گئے۔ مقامی ذرائع نے مشرقی خان یونس سے دھماکوں کی آوازوں اور اس شہر کی فضاؤں پر صہیونی جاسوسی ڈرون طیاروں کی وسیع پیمانے پر پرواز کی خبر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق شمالی غزہ کے علاقے بیت حانون کے مشرق میں کئی فلسطینی صہیونی جارحیت میں زخمی ہوئے ہیں اور صہیونی فوجیوں نے مغربی رفح کے علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں پر ٹینکوں سے گولہ باری کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے جنوبی رفح کے صلاح الدین علاقے میں بھی بھاری اسلحے سے گولہ باری کی اور فائرنگ بھی کی، جبکہ مقامی ذرائع نے جنوبی غزہ کے رفح شہر پر بھی وسیع پیمانے پر صہیونی حکومت کے ڈرون طیاروں کی پرواز کی خبر دی ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارہ خوراک نے غزہ میں اشیاء خورد و نوش کی صورتحال کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم لوگوں میں تقسیم کی جانے والی غذا کی مقدار کو کم کرنے پر مجبور ہیں تاکہ غزہ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غذا فراہم کی جا سکے، اور اب غزہ میں ضروری مقامات کے لیے ایندھن صرف کچھ ہفتوں کا ہی بچا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے حماس کے ساتھ ٹرمپ حکومت کے براہ راست مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے حماس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کے معاملے میں امریکہ کے خصوصی ایلچی ایڈم بہلر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کی کوشش کے لیے جس سے چاہیں بات چیت کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ اس سلسلے میں اسرائیل سے مشورہ کیا گیا ہے اور صدر کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں مختلف فریقوں سے بات چیت اگر امریکہ کے مفاد میں ہو تو یہ اچھا کام ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں قید امریکیوں کی جان خطرے میں تھی، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ نیویارک ٹائمز سمیت کئی امریکی ذرائع نے بتایا ہے کہ قطر میں امریکہ اور حماس کے درمیان براہ راست بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے الزام لگایا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس بسایا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو واپس بسانے میں جنرل باجوہ کا بھی کردار تھا۔ فیض حمید تو گرفتار ہیں، جنرل باجوہ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کو کیوں بسایا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گردی پوری دنیا کا مسئلہ ہے جس کو مل کر حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی ذمہ داری خیبر پختونخوا حکومت کو اٹھانی چاہیے، وہ پی ٹی آئی کے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے، کے پی حکومت دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مفاہمت کی سیاست وہاں ہوتی ہے جہاں دوسرا فریق حملہ آور نہ ہو۔ واضح رہے کہ پاکستان میں خواجہ آصف کے بیان پر ابھی کسی اور کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان میں بنو کے علاقے میں پولیس موبائل کے قریب ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہوا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں اے ایس آئی نثار زخمی ہوا ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق دھماکے کی آواز کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ آواز بھی دور دور تک سنی گئی۔ بنو میں پولیس موبائل کے قریب ریموٹ کنٹرول سے یہ دھماکہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ بنو فوجی چھاونی پر دہشت گردوں کے حملے میں 5 فوجی جوان اور 13 عام شہری مارے گئے تھے۔ اس حملے میں شریک 16 تکفیری دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار میں غذائی اشیاء اور ایندھن کی شدید قلت کی وجہ سے عوام سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پارا چنار پریس کلب کے باہر راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاجی دھرنا چوتھے دن بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے راستے کھولنے اور متاثرین کے لیے فوری ریلیف پیکج کا مطالبہ کیا ہے۔ دھرنے کے منتظمین کے مطابق عوام کی بڑی تعداد اس دھرنے میں شریک ہے اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ حاجی امداد صدر ٹریڈ یونین کے مطابق 15 دن کے وقفے سے 113 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں سامان لایا گیا۔ لوئر کرم اور دیگر مختلف علاقوں میں بھی 100 سے زیادہ ٹرک سامان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 ماہ سے محصور 5 لاکھ عوام کے لیے فوری طور پر 1000 ٹرک سامان کی ضرورت ہے۔ تاجر برادری کے مطابق 17 فروری کو بڑا قافلہ واپس آنے کے بعد اپر کرم میں کسی قسم کی ترسیل نہیں ہوئی تھی، جس کے باعث بازار مکمل طور پر خالی ہو چکے ہیں اور عوام کو سوکھی روٹی پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹل اور ہنگو میں رکی ہوئی گاڑیوں پر لاکھوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے جو کئی مہینوں سے وہیں کھڑی ہیں۔ دوسری جانب اپر کرم میں راستوں کی بندش اور ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث تعلیمی ادارے تاحال بند ہیں۔ 2 ماہ کی موسم سرما کی تعطیلات گزرنے کے باوجود تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے نہیں کھل سکے۔ ٹیچر یونینز کا کہنا ہے کہ اسٹیشنری سامان اور پیٹرول ڈیزل کی عدم دستیابی کے سبب تعلیمی اداروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ تمام صورتحال عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے، جبکہ مقامی تاجر اور تعلیمی ماہرین حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے دورے برطانیہ کے دوران خالصانی علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کے ذریعے ہنگامے اور ہندوستانی قومی پرچم کی توہین کی شدید مذمت کی ہے اور برطانوی سیکورٹی ایجنسیوں کی بے عملی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جائسوال نے کہا کہ ہم نے وزیر خارجہ کے دورے برطانیہ کے دوران سیکورٹی کی خلاف ورزی کی فوٹیج دیکھی ہے۔ ہم علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کے اس چھوٹے گروپ کی اشتعال انگیز سرگرمیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ایسے عناصر کی جانب سے جمہوری آزادی کے غلط استعمال کی مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں میزبان حکومت اپنی سفارتی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے پورا کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ خالصانی عناصر نے لندن میں ڈاکٹر ایس جے شنکر کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ہندوستان مخالف نعرے لگائے اور ہندوستانی پرچم پھاڑ دیا، جبکہ وہاں موجود مقامی سیکورٹی اہلکار مداخلت کرنے کے بجائے مکمل طور پر غیر فعال اور لا تعلق بنے رہے۔ جنوبی شام میں الجولانی گروپ کے جنگجوؤں اور مخالف گروپوں کے درمیان شدید جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جنوبی شام میں دمشق پر قابض الجولانی گروپ کے جنگجوؤں اور مخالف گروپوں کے درمیان شدید اور خونریز جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ الجولانی حکومت کے ایک عسکری ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ صوبے درا کے شہر اسنمین میں ہونے والی ان جھڑپوں میں الجولانی حکومت کی وزارت دفاع کے کئی اہلکار مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے مزید بتایا کہ الجولانی کی فوج نے اس لڑائی میں کئی مسلح افراد کو ہلاک جبکہ متعدد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب ہاشم علی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے بر صغیر کے ممتاز تجنگار جناب جمیل حسین بنگش صاحب کو، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی جمیل حسین صاحب، پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پارا چنار پریس کلب کے باہر راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاجی دھرنا آج چوتھے روز بھی جاری ہے۔ عوام کی بڑی تعداد دھرنے میں شریک ہے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ مظاہرین راستہ کھولنے اور متاثرین کے لیے فوری ریلیف پیکیج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پارا چنار کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟
جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے سننے والوں کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ جی بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ غزہ میں اور فلسطین میں یہ ظلم ہوا، واقعی وہاں پہ بہت ظلم ہوا ہے، اور ابھی اس ریسنٹلی جو کرائسس وہاں پہ تھا، اس کے پھر رمضان میں جو پکچرز وہاں سے آئی ہے، تو واقعی بڑے دل جلانے والی صورتحال تھی۔
جی
لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پہ یہودی ہیں، اور یہ سہونی حکومت ہے وہ یہ ظلم اور بربریت کر رہا ہے مسلمانوں پہ۔ یہاں پہ جو پارا چنار کی صورتحال آپ نے جو بات کی ہے، تو وہاں پہ افسوس کی بات یہ، آپ نے جیسے فرمایا کہ چار دن سے وہاں پہ دھرنا جاری ہے، تو میں ایک بڑی سمپل بات کروں کہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ سمجھ سکیں، جو ٹماٹر آپ 30-40 روپے میں آپ کو ملتا ہے پاکستان میں کہیں اور، وہ آپ کو 800 روپے میں وہاں پہ نہیں ملتا۔ جو پیاز آپ کو 100 روپے میں 200 میں ملتا ہے، وہ آپ کو 1500 روپے میں نہیں ملتا۔ اور جو پٹرول آپ ڈالتے ہیں 260 پہ 300 روپے پہ وہ آپ کو 1500 روپے نہیں ملتا. جب آپ کے بچے بھوکے ہوں, آپ ان کے لیے کھانا خوراک پرووائڈ نہیں کر پا رہے, آپ کے پاس کوئی مطلب آپشن نہیں ہے, راستے بند ہیں, 6 مہینے سے یہ بند ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ دھرنا نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ اور یہ کوئی ٹررسٹ تو ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے اوپر جو ہے بم بلاسٹ کریں جا کے کہیں پہ وہ کریں,
جائز مطالبات.
جی جائز مطالبات ہیں. تو یہ بڑا وہاں پہ صورتحال بہت گمبھیر ہے, وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں سر, وہاں پہ خوراک جو ہے ایک طرف, وہاں پہ بچے مر رہے ہیں بھوک سے, دوائیاں نہیں ہیں, ان کو سپلائی روٹ جب بند ہے اتنے مہینوں سے, تو آپ اندازہ کریں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے. اور یہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی بھی نالائکی ہے کہ وہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے وہ کام نہیں لے پا رہے کہ یہ سنبھال. اور اتنا روڈ بھی نہیں ہے, کوئی 30 کلومیٹر سے کچھ آگے پیچھے ادھر, تو اتنا روٹ جو ہے وہ کیسے کلیئر نہیں کر پا رہے یہ لوگ اتنے ٹائم سے, بڑی عجیب ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک فریق نے تو درنا دے کے ایک طرح سے اپنے آپ کے لیے راستہ کھلوا لیا ہے, اب دوسرا فریق وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار ہمارے مطالبات ہیں, جہاز آپ پورا کریں, ہمیں نہ آپ ہیلی کاپٹر پرووائڈ کریں, نہ ہمیں جہاز چاہیے, نہ ہمیں کانوائی چاہیے, ہمارے لیے روٹ کلیئر کریں کہ صاف, جیسے دوسرے فریق کے لیے ہیں تو ہمارے لیے بھی مسئلہ حل ہو جائیں. تو یہ صورتحال ہے فی الحال, تو اللہ کرے کہ بہتری آئے, فی الحال تو نظر نہیں آ رہا ہے اسے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے ایک دو دفعہ کوشش بھی کی ہے وہاں پہ کہ مطلب یہ روٹ کھولے, اور جا کے وہاں پہ آپ کو پتہ پھر قافلے لوٹے گئے, حکومت جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پہ اٹیکس کی گئی, وہاں پہ ہمارے جو ہیں سیکورٹی فورسز کے ہمارے لوگ شہید ہو گئے, عام لوگ وہاں پہ وہ تو ویسے بھی بیچارے شہید ہو رہے ہیں, لیکن حکومت نے پھر جب کھولنے کی کوشش کی یہاں پہ سیکورٹی فورسز چلی گئی وہاں پہ, تو ان کو اٹیک کیا گیا وہاں پہ, جو ہیں اتنے ڈھیر سارے ہمارے جو جوان ہیں فوج کے ان کو شہید کیا گیا. تو یہ اب حکومت کے لیے بھی اور سیکورٹی اداروں کے لیے بھی ایک المیہ ہے اور چیلنج ہے. اور اس پہ میں تو کہوں گا کہ پورے پاکستان میں یہ مبارک مہینہ ہے, اہل سنت اور اہل تشیع اور سب جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں سب کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے ملک میں ایک جگہ پہ 7 لاکھ وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, ان کو ایسے محاصرہ کیا گیا اور بند ہے ان پہ, اور آپ جو ہے پھر جا کے وہاں پہ دوسرے جگہوں کے لیے آپ بے شک کر رہے ہیں, فلسطین جو ہے وہ ایشو جو ہے ہمارے لیے مسلمانوں کا قبل اول کا ایشو, ہمارا اپنا ایشو ہے, اس پہ بھی آپ بالکل مظاہرے کریں, اس پہ بھی آپ بربریت جتنی بھی مذمت کریں آپ بالکل کم ہیں اسرائیل کی, لیکن آپ کے ملک کے اپنے لوگ بھی تو وہی اسی صورتحال سے دوچار ہیں جو غزے میں لوگ ہیں. اور یہ کس وجہ سے ہیں؟ اب یہاں پہ ملک بھی مسلمان ہیں, یہاں پہ جو ہیں وہ حکومت بھی مسلمان ہیں, یہاں پہ جو فوج ہے وہ بھی مسلمان ہیں, جو لوگ رہ رہے ہیں فریق ہیں وہاں پہ وہ بھی مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں. ایک تھوڑے سے صرف لوگ ہیں جو تکفیری سوچ اور جو ٹیررسٹ ہیں, جو غیر قانونی حکومت نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے, ان کی وجہ سے جو ہیں تھوڑے جو نمک میں آٹے سے بھی میں عرض کروں سر ان سے بھی کم ہیں, تو ان کی وجہ سے کیسے آپ 7 لاکھ لوگوں کو کیسے آپ غزہ جیسی صورتحال سے دوچار کر سکتے ہیں, اور بھی اس مبارک مہینے میں, اور پھر آپ مسلمانی کا دعویٰ بھی کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم جی بڑے ہم نے وہ کیے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں آتی سمجھ. اور بڑی افسوس کی بات ہے, میں تو حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور لوگوں سے بھی کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کے لیے سنجیدگی سے اس بات پہ غور کریں. ابھی دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ وہ انشاءاللہ آئیں گے پشاور, تو پشاور آپ کا ملک ہے نا, یہ پشاور جو ہیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے, دوسرا صوبہ ہے, کے پی ہے, آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں, لیکن آپ تو پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, تو آپ کے پی میں کیوں نہیں آ رہے؟ آپ یہ مسئلہ کیوں ایڈریس نہیں کر رہے, اس کو حل کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہ کب تک یہ بیچارے لوگ, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی سیکٹیرین ایشو ہے, کوئی سیکٹیرین ایشو ہے وہاں پہ جو ہیں اہل سنت بھی, ان کو بھی پرابلم ہے, ان کے لیے بھی راستے بند تھے, وہ بھی بڑے سنجیدہ ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے, کیونکہ بڑی تکلیف کی بات ہے سر وہاں پہ. یہ وہ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ کوئی چیز مانگ رہا تھا, اس کی ویڈیو بھی بڑی آئی تھی, تو اس نے کہا کہ آپ شیعہ ہیں کہ آپ سنی, اس نے کہا کہ جی میں بھوکا ہوں سر, میں بھوکا ہوں, میں میرے پیٹ میں کھانا نہیں ہے, میں کتنے دنوں سے کچھ کھایا نہیں, اب مجھ سے یہ مت پوچھے, میں بھوکا ہوں سر, میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں, میں انسان ہوں اور میں بھوکا ہوں. تو وہاں پہ اب یہ ہم نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ لوگ بھوکے ہیں, صورتحال خراب ہے وہاں پہ اور بہت خراب ہے. اگر یہ اسی طرح یہ صورتحال رہتی ہے تو وہ سات لاکھ جو سات لاکھ لوگ وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ بھوکے نا, اگر وہ کبھی پھر اٹھے نا کبھی, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تنگ مت بے جنگ مت, تو پھر بڑے مسئلے ہو جائیں گے. سر میں چاہتا ہوں کہ یہ حکومت سے بھی اپیل ہے, درد مندانہ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ ایسا کچھ سلسلہ کیا جائے کہ یہ راستے کھل جائے, لوگ آرام سے زندگی وہاں پہ گزارے جیسے سالوں سے وہاں پہ رہتے ہیں اور رہ رہے اور وہاں پہ لوگ جو ہیں زندگی گزارے. اسی طرح
تقریباً چھ مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے,
سوری جی,
جرگے مذاکرات تمام سب ہو رہے ہیں, لیکن آخر اصل علت کیا ہے, حکومت کیوں اس میں کوشش نہیں کرے, اس کو جو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے, اصلی علت کیا, وجہ کیا وہاں؟
تو سر جی اس پہ دیکھیے بڑی باتیں ہو چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں, لوگ کچھ بڑی تیوریاں اس پہ پیر پیش کی گئی ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی امریکہ والا ایشو ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی چائنا کا انفلوئنس نہیں چاہتے یہاں پہ ہو, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پڑچنار کا جو ایریا ہے وہاں پہ معدن ہے, لیتھیم ہے, فلاح ہے اور یہ چیزیں ہیں, تو چاہتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے وہ خراب کرے. دوسری بات ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں یکجہتی کی بات نکلتی ہے کہیں پہ, تو وہ یہاں پہ جو ہے مسئلے کو کڑا کرتے ہیں, ایک سیکٹریشن بنا لیتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے اس کو خراب کریں, وہ فلسطین کا کاز اور جو ایران کا جو اگر وہاں پہ کوئی سٹینڈ لیتا ہے وہ, تو اس کو خراب کرنے کے لیے, یہ تو آپ کو پتہ ہے استعماری جو طاقتیں ہیں وہ یہ سازشیں تو کرتی ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہ ہو, لیکن ابھی وہاں پہ جو لوگ ہیں اہل تشیع بھی اور اہل سنت بھی, انہوں نے بڑی ہوشیاری اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور وہ سمجھے ہیں حالات کو, تو اب یہ پھر دوبارہ وہاں پہ کوششیں ہیں کہ یار کوئی ایسی صورتحال خراب کی جائے وہاں پہ, پھر سیکٹریشن کو ایشو بنایا جائے, پھر قواریت کو ہوا دی جائے, اور اب اللہ جانتے ہیں کہ یہ اصلی صورتحال ہے کیا, کیونکہ مختلف چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں, اب یہ معدن والا جو وہاں پہ لیتھیم والا ایشو ہے یہ ہے یا وہ, اب آپ کو پتہ ہے کہ طالبان جو ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات تو اچھے نہیں ہیں, ابھی وہاں پہ جو تھور خمباڈر ہیں وہاں پہ لڑائی ہے ایک دو دن سے, وہ جو طالبان ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستانی ایریا میں جائیں وہاں پہ چیک پوسٹ بنائیں, حالانکہ انہوں نے معاہدہ بھی کیا تھا کہ ایسا کوئی چیک پوسٹ وہاں پہ وہ لوگ نہیں بنائیں گے, لیکن وہ بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر پاکستان کیسے یہ اجازت تو نہیں دے سکتا ان کو کہ وہ ہماری جو مٹی ہے ان پہ وہ, تو جب وہ صورتحال ان کے ساتھ بھی آپ کا صورتحال خراب ہے, گمبھیر ہے وہاں پہ افغانستان کے ساتھ بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی, یہ اگر آپ نہیں سنبھال پا رہے تو پھر وہ کیسے کریں گے, تو یہ ہے کہ حکومت کے لیے اور فوج کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ یہ یہاں پہ صورتحال جو ہیں اس کو کلیئر کریں, ٹھنڈا کریں, تاکہ ہم فوکس کر سکیں اپنے دشمن پہ جو وہاں اس سرحد اس پار سے آ کے دراندازی بھی کرتے ہیں, ابھی اس دن بنو میں جو ہیں ہمارے لوگوں کو کتنے شہید کیا گیا, وہ دراندازی بھی ہوتی ہے, وہ ظلم بھی ہوتا ہے وہاں سے, تو اپنے لوگوں پہ اگر رحم آپ کریں گے تو یہ لوگ تو کتنے سالوں سے تو یہ محافظ رہے ہیں نا ان بارڈر کے, فری میں انہوں نے جو ہے ان بارڈروں کو دیکھا ہے, تو اگر آپ ان کو اپنا ان کے درد دل کو آپ سمجھیں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, یہ اپنے لوگ ہیں وطن کی محبت میں پاگل ہوتے ہیں, بڑے ہوشیار, وہ 48 میں بھی انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, یہ قبائلی لوگ ہیں ہمارے بڑے نگبان ہیں ہمارے فری, تو ان کے ساتھ اگر بات کی جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے تو وہ جو وہاں سے دشمن آپ پہ اٹیک کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, وہ وہاں سے ٹیررسٹ بھیجتا ہے, تو وہ بھی آپ کلیئر کر پائیں گے نا, تو میں تو یہی چاہوں گا اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ کوئی سنجیدگی سے اس پہ بات کی جائے اور ان کو جو ہے مسئلے کو انشاءاللہ حل کیا جائے, کیونکہ محرم اس کا کیا نام ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور آگے پھر محرم بھی آئے گا, پھر بھی یہ مسائل ہوں گے, تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے.
بہت بہت شکریہ جمیل حسین بنگس صاحب تازہ صورتحال سے سامعین کو آگاہ کرنے کے لیے, ہم آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں کشا نہیں ہوں تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو تیبہ کے سب گداگر پہچانتے مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں کشا نہیں صد شکر ایک تسلسل قائم ہے زندگی میں صد شکر ایک تسلسل قائم ہے زندگی میں ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں، ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، انسانی زندگی کا مقصد قرب خدا کا حصول ہے۔ دعا اگر قبول نہ بھی ہو تو بھی اس کا اہم ترین فائدہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے معبود کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی نشانی وہ سکون ہے جو دعا کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جتنا زیادہ حاضر ہوگا، معبود اس سے اتنا ہی خوش ہوگا۔ اسی لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، لیکن دن بھر بھی میں بعض ساعات ایسی ہوتی ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے مومن بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو زیادہ دعا کرتا ہے۔ پس تم سحر کے وقت سے سورج طلوع ہونے تک دعا کرو، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑی عظیم حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ ویسے تو ہر گناہ اور ہر برائی انسان کے لیے مضر ہے کہ جس کا عذاب انسان کو ضرور چکھنا ہوگا، البتہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے جس کے ذریعے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا عذاب انسان دنیا ہی میں دیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر اسلام فرماتے ہیں، تین خصلتیں ایسی ہیں جن کا عادی شخص ان کا وبال ضرور دیکھے گا اور اس سے پہلے وہ دنیا سے اٹھ نہیں سکتا: ظلم، قطع رحم، جھوٹی قسم، جس کے ذریعے وہ اللہ سے لڑتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بدلہ سنجی اور مزاح کو برا سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر مذہبی افراد ہنسنے ہنسانے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن مزاح اگر حد میں ہو تو نہ فقط یہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں بلکہ خدا کی دوستی کا باعث ہے۔ جس طرح ایک عام انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر ذمہ دار ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے، اور جس طرح علم کا مرتبہ بڑھتا ہے اس طرح ان کے وظائف میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جب فقیہ کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے علمی مقام کے ساتھ عملی منزلت بھی بڑھنی چاہیے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے سلسلے وار پروگرام نور رمضان کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین کما حقہ مستفیض ہوں گے.
اللهم بلغنا رمضان رمضان اللهم بلغنا رمضان رمضان
رمضان کی بھی تو کیا بات ہے
ماہ رمضان کی بھی تو کیا بات ہے اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے
اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے
اس مہینے میں رحمت کی رمجم ہوئی
اس مہینے میں رحمت کی رمجم ہوئی
اس مہینے میں روزوں کی کیا بات ہے
اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے
آیا آیا ماہ رمضان آیا آیا ماہ رمضان
کرم
اس مہینے میں لمحہ بلمحہ کرم
اس مہینے میں لمحہ بلمحہ کرم
اس مہینے میں سحری کی کیا بات ہے
سامعین ماہ رمضان المبارک کے خیر و برکت سے سرشار اس مہینے میں آج ہم پروگرام نور رمضان میں خود سازی جیسے اہم مسئلے پر مختصر روشنی ڈالیں گے.
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان ایمان
ماہ رمضان المبارک خود سازی کے لیے ایک اہم موقع ہے اور اس مسئلے کا آغاز خود شناسی سے ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے خود کو اچھی طرح سے پہچانے اور اپنی شناخت حاصل کرے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. ساتھ ہی یہ کہ خود شناسی کے ذریعے ہی خدا شناسی بھی حاصل ہوتی ہے. جو شخص خدا کی معرفت رکھتا ہے وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہے اور پھر اس کا کردار و عمل خدائی رنگ میں ڈھل جاتا اور خدا پسندانہ ہو جاتا ہے. خداوند عالم بھی معنوی حقائق کے ادراک کا ایک دریچہ اس کی جانب کھول دیتا ہے تاکہ وہ حقائق کا مزید ادراک کر سکے۔ اس کی مثال اس ڈرائیور کی ہے جو سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے نئے نئے مناظر سامنے آتے جاتے ہیں۔ اسی سبب سے بندہ جتنا زیادہ خدا کی جانب قدم بڑھاتا اور اس سے لو لگاتا ہے اس پر نئے نئے حقائق منکشف ہوتے جاتے ہیں اور مزید پردے اس کی آنکھوں سے ہٹتے جاتے ہیں اور خدا پر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
سامعین، خود سازی کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے باطن پر خاص توجہ دے اور مادیات کو کم اہمیت دے اور اپنی روح کو ایسی اخلاقی خوبیوں سے آراستہ کرے جس سے ایک انسان کا بہرہ مند ہونا لازمی ہے۔ اسی سبب سے ماہ رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان اپنی اصلی حقیقت کی جانب پلٹ سکتا اور اپنے انسانی جوہر اور مقام و منزلت کو درک کر سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک لمحہ بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ منقول ہے کہ بعض ظاہر بین افراد نے ایک ولی خدا سے پوچھا، اے شیخ، فلاں شخص تو پانی پر راستہ چلتا ہے لیکن وہ ڈوبتا نہیں۔ شیخ نے کہا، یہ تو آسان کام ہے کیونکہ میڑھک بھی ایسا کرتا ہے۔ پھر ایک دوسرے شخص نے کہا، میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو ہوا میں پرواز کرتا ہے۔ شیخ نے کہا، یہ بھی سادہ اور آسان کام ہے کیونکہ مکھی اور مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ ایک تیسرے شخص نے کہا، اے شیخ، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو چشمے زدن میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ شیخ مسکرائے اور کہا، یہ کام تو اور زیادہ آسان کاموں میں سے ہے کیونکہ شیطان بھی چشمے زدن میں مشرق سے مغرب کا سفر طے کر لیتا ہے اور اس طرح کے کاموں کی کوئی ارزش و اہمیت نہیں ہے۔ اس وقت شیخ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس طرح سے کہ سب سن سکیں، مرد وہ ہے کہ جو اپنے ہم صنف کے درمیان بیٹھے، اٹھے، سوئے اور کھائے پیے اور بازار میں اپنے ہم نو کے ساتھ معاملہ کرے، لوگوں کے ساتھ معاشرت کرے اور ایک لمحہ بھی اس کا دل یاد خدا سے غافل نہ ہو۔
اور آئیے اب کچھ فقہی مسائل کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ سامعین، روزہ ایسے افراد پر واجب ہے کہ جو روزہ رکھنے کی شرطوں پر پورے اترتے ہوں، اور وہ شرطیں یہ ہیں: روزہ رکھنے والا بالغ ہو، عاقل ہو، دیوانہ روزہ نہیں رکھ سکتا، طاقت رکھتا ہو، کیونکہ جو شخص روزہ رکھنے کی توانائی نہ رکھتا ہو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، جیسے بوڑھے مرد اور عورت کے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ روزہ رکھنے والا بے ہوش نہ ہو، مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر کی نماز قصر ہے اور اس کا روزہ بھی باطل ہے۔ عورت حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ مضر نہ ہو، اور روزہ روزہ دار کے لیے حرج اور مشقت کا باعث نہ ہو۔ اس بنا پر روزہ نابالغ بچے، دیوانے، بے ہوش شخص یا ایسے شخص پر کہ جس میں روزہ رکھنے کی توانائی نہ ہو، اسی طرح حائض اور نفسا عورتوں پر، اور وہ شخص جس کے لیے روزہ نقصان دہ ہو یا زیادہ مشقت رکھتا ہو، ان سب پر روزہ واجب نہیں ہے۔
اس درمیان روزہ واجب ہونے کی شرطوں کے سلسلے میں بعض نکات پر توجہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ انسان کو بدن میں کمزوری کی بنا پر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر وہ خود میں اس حد تک کمزوری کا احساس کرے کہ جس کا تحمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے، تو ایسے میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اور اسی طرح اگر اسے کسی طرح کا ضرر یا خوف لاحق۔ اس بنا پر وہ لڑکیاں جو سن بلوغ تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی 9 سال مکمل ہو جاتے ہیں، ان پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور ان کے لیے روزہ اس سبب سے چھوڑنا کہ ان کے لیے دشوار ہے یا جسمانی کمزوری یا اس جیسے مسائل ہیں، تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنا ان کے لیے مضر ہو یا اس میں بہت زیادہ مشقت پیش آتی ہو، تو وہ روزہ توڑ سکتے۔
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم
سامعین, دعا افطار کے وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور افطار کا وقت دعاؤں اور حاجتوں کی مقبولیت کے لیے بہت زیادہ قیمتی شمار ہوتا ہے. وصی رسول خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ آپ افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے, بسم اللہ اللہم لک سمنا والا رزق کا افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری دی ہوئی نعمت اور روزی سے افطار کر رہا ہوں, پس تو یہ روزہ قبول کر لے کہ سب سے زیادہ سننے والا اور علیم و دانا ہے. اس بات پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وقت افطار سورہ انا انزلنا پڑھا جائے اور افطار کے وقت صدقہ دیا جائے, اگرچہ چندانہ خرما یا شربت ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت رہی ہے. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جو بھی مومن ماہ رمضان المبارک میں کسی مومن کو کھانا کھلائے تو خداوند عالم اسے اس شخص کا اجر عطا کرے گا کہ جس نے راہ خدا میں 30 بندے آزاد کیے ہوں, اور خداوند متعال کے نزدیک اس کی ایک دعا مستجاب ہے.
علم محمد, عدل محمد, پیار محمد, علم محمد, عدل محمد, پیار محمد, ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد, ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد, ہم اجمالی کیا جائیں تفصیل میں ان کی, کیا دنیا کیا عقبا سب تحویل میں ان